نے یہاں تک کر لیا تھا, یہ بھی کر لیا تھا, یہ بھی کر لیا تھا, آیت نمبر 16 تک کر لیا تھا. جی 16 تک کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کیسے آتی ہے. جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دیتا ہے, وہ خوب گناہ کرتے ہیں اور پھر ان پر اللہ کا حکم ثابت ہو جاتا ہے, اللہ پھر عذاب بھیج دیتا ہے دوسری بار. تو یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو امیر لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے. اگر وہ کھل کے گناہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے اللہ کے عذاب. آئیے جی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 سے پڑھیں گے انشاءاللہ, اور سورت نمبر ہے 17, پارہ نمبر ہے 15, 15واں پارہ, 17ویں سورت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. ہم نے سمجھا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, یہ بالکل وسط قرآن میں آ رہی ہے, درمیان میں 15واں پارہ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی قرآنی علم اور حکمت کے دو عظیم خزانے. آپ دیکھیں گے بڑی علم اور حکمت کی یعنی قرآن ایک وزڈم کی باتیں ان دو صورتوں میں نظر آ رہی ہیں. دونوں ایک دوسرے سے جوڑے کا تعلق رکھتے ہیں, دونوں صورتوں کی ابتدا اللہ کی تسبیح اور ہم سے ہو رہی ہے, دونوں کے درمیان میں ساتویں رکوع میں جو ہے قصہ آدم ابلیس بیان ہو رہا ہے, دونوں صورتوں کا اختتام دو عظیم پلوں پر ہو رہا ہے. دو پل سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے, دو پل سورہ کہف میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اور آئیے اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ مضمون بھی بار بار قرآن میں آیا ہے, تقریباً 6 مقامات پر, اور کئی دفعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیصلہ کر لو, آخرت یا دنیا, دین یا دنیا, ایک کو چوز کر لو. پھر تاکین دنیا کا کیا انجام ہونے والا ہے, وہ فرمایا من کانا یرید العاجلہ, اور جو کوئی طلبگار ہو جلدی پانے والی چیز کا, مراد ہے دنیا کا, اجلنا لہ فیھا ما نشاء لمن نرید, تو ہم اسے جلدی دے دیتے ہیں اس دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں, یعنی کہ جو اس کی خواہش ہے وہ مل ہی جائے گا, لیکن جتنا اللہ چاہتا ہے وہ اس دنیا میں عطا فرما دیتا ہے جلدی اور جس کے لیے چاہتا ہے. ثم جعلنا لہ جہنم, پھر ہم بنا دیتے ہیں اس کے لیے, پھر مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم, یصلاها مذموما مدحورا, پھر وہ جھونک دیا جائے گا اس میں ملامت زدہ ہو کر اور بے یار و مددگار ہو کر. دوبارہ آیت نمبر 19, فیصلہ کر لو دین یا دنیا, طالبین عقبہ کا کیا انجام ہوتا ہے, آخرت کے چاہنے والوں کا کیا معاملہ ہے. فرمایا ومن اراد الآخرہ, اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے, تمنا کرتا ہے آخرت کی, وسعى لها سعیہا, اور محنت بھی کرتا ہے جیسا کہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, وہ مؤمن, اور وہ ہو جو ہے ایمان والا, فاولئک کان سعیہم مشکورا, تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوششوں کو اللہ قبول فرماتا ہے. آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طالب آخرت بنو, دنیا تو حقیر چیز ہے, اس کے دھوکے میں کیوں آ رہے ہو, اصل چیز آخرت ہے, اس کے طلبگار بنو. فرمایا انظر کیف فصلنا بعضهم علی بعض, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم کیسے جو ہے وہ بعض ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں, ورل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا, اور آخرت کہیں بڑھ کر ہے درجوں کے اعتبار سے اور کہیں بڑھ کر ہے فضیلت کے اعتبار سے. تو دنیا میں بھی اللہ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے, کسی کو 2 پیسے زیادہ دے دیے, کسی کو کم دیا ہے, لیکن کسی کو زمین دے دی ہے, کسی کو اتنی نہیں دی ہے, لیکن فرمایا جو آخرت کا ڈفرنس ہے اس کا یہ زمین کے ڈفرنس جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے. اب جناب یہاں 15 اصول کامیابی 2 رکوعوں میں آ رہے ہیں, رکو نمبر 3 اور 4, اصل میں یہ لینڈ مارکس ہیں اسلامک سویلائزیشن کے. اسلام کی اپنی ایک سویلائزیشن ہے, ایک معاشرتی نظام ہے, ایک معاشرتی ہدایات ہے, گویا وہ بتائے جا رہے ہیں کیا ہے, اور اس کا آج کل کے دور میں بہت اہمیت بڑھ گئی ہے. ویسے ہر دور میں جب قرآن نازل ہوا تھا, جب بھی جہالت کا دور تھا, وہ جہالیت قدیمہ تھی, آج جہالیت جدیدہ ہے, آج بھی وہی جہالیت ہے, رنگ اس کا جو ہے نئے دور کا ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامک سویلائزیشن ہے کیا. اب آپ دیکھیں گے جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں بڑی تیزی سے کچھ ایونٹ جو ہیں وقوع پذیر ہو رہے ہیں. 1991 میں کتاب منظر عام پر آئی, فرانسس فوکویاما کی دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین, اس نے کہا ہے کہ انسان جو ترقی کر سکتا تھا وہ کر چکا, اب یہ جو مغرب نے جو نظام بنایا ان سے اچھا نظام ہو نہیں سکتا, اور ہمارا پولیٹیکل سسٹم دیکھو, اکنامک سسٹم دیکھو, سوشل سسٹم دیکھو، اب یہ انسانیت کی تھی کیا؟ اور اس کتاب نے بتایا کہ اب انسان اس کتے کی مانند ہے جس کا پیٹ بھر گیا ہو، جس کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہو، اب وہ پاؤں پھیلا کے سو رہا ہو. تو یہ انسان کا کلائمیکس ہے ویسٹرن فلاسفرز کے نزدیک. پھر 1992 میں ایک اور کتاب آئی، دا کلیش آف سیولائزیشن، یہ لکھی تھی سیمیول پی ہنٹنگٹن نے، یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے اور جو ہے امریکن گورنمنٹ کو بھی اپنی آرا دیتا رہتا ہے. اس نے یہ لکھا کہ آئندہ جو بھی جنگیں ہوں گی دنیا میں وہ سیولائزیشن کے ڈفرینس کی وجہ سے ہوں گی، لوگوں کے رہن سہن کے جو ڈفرینسز ہیں اس وجہ سے جنگیں ہوں گی، ورنہ اب جو ہے انسان وہاں پہنچ گیا کہ اب اسے اور کسی اس کی جو ہے ضرورت نہیں. اور پھر اس نے اس کتاب میں ڈسکرائب کیا کہ کل 20 سیولائزیشن دنیا میں رہی ہیں، وہ تقریباً سب ختم ہو گئی، 8 سیولائزیشن رہ گئی اور ان میں سے بھی 6 جو ہیں وہ ویسٹرن سیولائزیشن کے رنگ میں رنگ چکی ہیں. صرف 2 سیولائزیشن ایسی ہیں جو ویسٹرن سیولائزیشن کے مقابل ہیں، ایک قدیم چینی تہذیب جسے کنفیوشس تہذیب کہتے ہیں اور دوسری اسلامی تہذیب. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین پہ بڑا کام کیا جا رہا ہے، امریکہ بھی لگا ہوا ہے، یورپ بھی لگا ہوا ہے، وہاں پر بھی وہی رنگ جو ہے اب چڑھ گیا ہے چین کے اوپر بھی جو پورا مغرب کا رنگ ہے. اب صرف ایک تہذیب رہ گئی ہے جو ان کے مقابل ہے، وہ ہے اسلامک تہذیب. اور آپ دیکھیں گے بڑی تیزی سے کیسکیڈ آف ایونٹس ہے یہ پچھلے 10-12 سالوں سے کہ مستقل اسلام پر جو ہے طرح طرح سے مختلف زاویوں سے حملے کیے جا رہے ہیں. کبھی توہین قرآن کیا جاتا ہے، کبھی توہین رسالت کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ 2002 میں 9/11 کا واقعہ ہوا اور ود ان منٹس جو ہے وہ پورے میڈیا پر جو امریکہ نے جو نیوز دی وہ یہ نہیں کہا اٹس اے وار اگینسٹ امریکہ، اٹس اے وار اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. ان کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا اٹس اے وار اگینسٹ اور سیولائزیشن. تو ان کا مخالف کوئی شخص نہیں ہے، کچھ لوگ نہیں ہیں، بلکہ سیولائزیشن ہے جس نے ان کی سیولائزیشن پر حملہ کیا. اس لیے اب مجھے آپ کو چاہیے کہ ہم اسلامک سیولائزیشن کو سمجھیں کہ ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اسے اختیار کریں، اس میں ہماری دنیا کی بھی نجات ہے آخرت کی بھی. اب ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں، 15 تقریباً اصول آئیں گے اسلامی معاشرت کے. پہلا اصول ہے اسلامی معاشرت کا شرک سے اجتناب کرنا. فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اب فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے کہ تم نہیں عبادت کرو مگر صرف اسی کی. تو یہ پہلی چیز ہے اسلامی معاشرت کی کہ وہاں اللہ کو مانا جاتا ہے. جبکہ آپ اس کے علاوہ کسی بھی تہذیب کو کمپیئر کر لیں، اگر مغربی تہذیب ہی کو کیا جائے تو وہاں پر وہ اللہ سے نہ آشنا بلکہ منکر خدا تہذیب آپ کو نظر آئے. اور جب اسلامی تہذیب میں جہاں خدا کو مانا جاتا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اثرات اس پورے معاشرے میں نظر آئیں گے. یہاں آپ کو بت نظر نہیں آئیں گے، یہاں آپ کو شراب خانے نظر نہیں آئیں گے اسلامی معاشرے میں، یہاں آپ کو کیسینوز نظر نہیں آئیں گے، یہاں آپ کو ڈسکوز نظر نہیں آئیں گے، اور یہاں آپ کو اس طرح بے حجاب اور مادر پدر ہزار لنگ ڈڑنگ لوگ نظر نہیں آئیں گے، بلکہ پورے ماحول پر ایک خدا ترسی اور خدا کی فکر اور خدا کی پاسداری والا آپ کو معاملہ نظر آئے گا. تو ایسی تہذیب اسلامی تہذیب ہوتی ہے، اس میں بہت واضح رنگ جو ہے وہ توحید کا ہوتا ہے. پھر فرمایا وَبِلْ وَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اگلا معاملہ ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں والدین کا خیال ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اگر ہم صرف مغربی معاشرے کو کمپیئر کرتے رہے تو وہاں والدین کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس آپ نے کام پورا کر لیا، اب ہم آپ کو مزید برداشت نہیں کر سکتے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں ان دونوں میں سے کوئی ایک، اشارہ یہ ہے کہ ایک ہی والدین میں سے کوئی جو ہے شاید اسی کی خدمت کی توفیق ملے، او کلاہما، یا بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں ہی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور خدمت کا موقع مل جائے. فرمایا فلا تقل لہما، تو انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں ہرگز نہ جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے کہو نہایت ادب سے بات. تو یہ والدین کے حقوق ہیں، اسلامی معاشرے میں والدین کی عزت ہوتی ہے. فرمایا والدین سے حسن سلوک کرو، آیت نمبر 24-25 میں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکائے رکھنو اپنے کندھے ان کے سامنے جو ہے وہ رحمت کے ساتھ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ سب کرنے کے بعد بھی یہ نہ سمجھو کہ تم نے حق ادا کر دیا، بلکہ اللہ سے بھی دعائیں کرتے رہو کہ اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. ربکما اعلم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں، ان تکونوا صالحین، اگر تم ہو نیکوکار، فانہ کان للاوابین غفورا، تو بے شک وہ پلٹنے والوں کے لیے بہت جو ہے معاف کرنے والا ہے. تو اب والدین کا مراد یہ کہ اگر والدین کی نافرمانی کرنی پڑ جائے کسی وجہ سے تو اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا بات ہے, اور تم اگر رجوع کرنے والے ہو تو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کس طرح ہوگا کہ دل و جان سے ان کا ادب کیا جائے اور مال سے اور ہاتھ پاؤں سے ان کی خدمت کی جائے, پھر ان کی اطاعت کی جائے حد درجے, سوائے اس کے کہ وہ کسی گناہ کا حکم دیں یا شرک کا حکم دیں, وہ تو نہیں مانا جائے گا, باقی ساری باتیں ان کی مانی جائیں گی. اسی طرح اگر ان کا جو ہے ان کے اوپر خرچ کیا جائے, بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا جیب خرچ دینا یاد رہتا ہے لیکن والدین کو ہم بھلا بیٹھتے ہیں اور یاد ہی نہیں رہتا کہ جو ہے وہ بھی اب جو ہے فائنینشلی ہمیں بھی انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. تو اسی طرح ان کے انتقال پر نماز جنازہ غسل وغیرہ کے معاملات میں خود شریک ہونا چاہیے. پھر جن کی وجہ سے ان سے یعنی والدین کی وجہ سے جن سے رشتہ داریاں انہیں نبھانا چاہیے, ان والدین کے جو دوست ہیں ان کا عزت سے ان سے پیش آنا چاہیے, پھر انہوں نے جو وعدے کیے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ان کی موت کے بعد بھی جو ہے جو معاملات ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, اور دوسرا یہ کہ خود نیک بنے, خود نیک بن کر اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں روایت ہے, صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا, فرمایا اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, پوچھا اس کے بعد جواب دیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں یہ روایت بھی موجود ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ. انہوں نے پھر پوچھا, پھر فرمایا تمہاری والدہ, پھر پوچھا, پھر کہا تمہاری والدہ, انہوں نے پھر پوچھا تو فرمایا تمہارے والد. تو تین گنا حق خدمت زیادہ ہے والدہ کا والد پر. اور اسی طرح سے وہ حدیث بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, اور یہ جو حدیث ہے جامع ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی. والدہ کی خدمت زیادہ کرنی ہے لیکن حکم کس کا زیادہ ماننا ہے؟ وہ والد کا ماننا ہے. دونوں کو بیلنس کیا گیا. اور مستدرک حاکم کی بڑی جو ہے لرزانے والی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو تین, اصل میں پورا واقعہ اس طرح ہے کہ جمعے کے خطبے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے اور ہر دفعہ جب آپ سیڑھی چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا تو آپ سے بعد میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو مہینے کو پائے اور پھر جو ہے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. کہ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے بدعا کی ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو والدین میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جو ہے وہ اپنی لیے مغفرت نہ کروا پائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور تیسرا جب آپ نے قدم اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پر درود نہ بھیجے. آپ نے فرمایا آمین. تو والدین کی ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ بڑا نازک معاملہ ہے, اگر ہم نے نظر انداز کر دیا تو اللہ کے رسول کی جو ہے دعا ہے, اور بدعا کرنے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین. تیسرا اصول, رشتہ داروں اہل حق سے حسن سلوک کرو. فرمایا وآتِ ذی القربى حقہ اور ادا کرو رشتہ داروں کو ان کا حق, والمسکین وابن السبیل اور مساکین کو اور مسافروں پر بھی خرچ کرو. ولا تبذر تبذیرا اور جو ہے بے فائدہ یعنی فضول مال نہ اڑاؤ. اب جامع ترمذی کی روایت ہے کہ وقل مال حق سے بس زکا, مال میں زکات کے علاوہ بھی اللہ نے حقوق رکھے ہیں. وہ حقوق کس کے؟ رشتہ داروں کے, مساکین کے, مسافروں کے, تو ان پر بھی خرچ کرنا ضروری ہے. آیت نمبر اصول نمبر 4 اور آیت ہے 27, مال کی حفاظت کرو. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک مال کو فضول لٹانے والے جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. اور کہا شیطان کے بھائی کس لیے کہا؟ کیونکہ یہ مال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور جو اس نعمت کو یوں ہی فضول اڑا رہے ہیں وہ گویا اللہ کی رحمت کی ناشکری کر رہا ہے, جبکہ شیطان بھی ناشکری کرنے والا. ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ مال کو بیجا خرچ کرنے کے لیے دو اصطلاحات آتی ہیں, ایک اسراف دوسری تبذیر. اسراف ایسے خرچ کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت پر ہو لیکن ضرورت سے زیادہ ہو. جیسے پیٹ تو دو روٹی سے بھر جاتا ہے لیکن آپ نے چار کھانے منگوا لیا، تھوڑا تھوڑا کھایا باقی پھینک دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے. کھانا ضرورت ہے، اس پہ خرچ ہونا چاہیے، لیکن جو اضافی آپ نے خرچ کیا ہے، جو ضائع ہو رہا ہے، وہ اسراف کہلاتا ہے. تبذیر ایسے خرچ کو کہتے ہیں جس کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے اور آدمی خرچ کرے. اب یہ بھی بہت ہوتا ہے، اب شادی کا موقع ہے، اب لائٹنگ کی جا رہی ہے، ابھی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. مہندی مائیوں جو ہے فضولیات پر خرچ ہو رہا ہے، کوئی اس کا جو ہے شادی سے تعلق نہیں. گھر کا فیس لفٹ کرنے کے لیے جو ہے کروڑوں روپے لگا دیے کہ دیکھنے میں لگے کہ جی بڑے آدمی کا گھر ہے، تو بھی کیا ضرورت ہے اس پہ اتنا ضائع کرنے کی؟ تو یہ سارا فضول خرچ ہے. اور اس طرح تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھیں. آیت نمبر 28، پانچواں اصول کامیابی، اسلامی معاشرت کا پانچواں لینڈ مارک، فرمایا کہ ہاتھ تنگ ہو تو اچھے انداز سے مدد کرو. جھڑکو نہیں لوگوں کو، جن کی مدد کرتے ہو وہ تو آگے اپنی ضرورت کہتا ہے. اب تو تم نے کہہ دیا کہ بھی تم ہر دفعہ آ جاتے ہو، بس نہیں ہمیں پاس نکل جاؤ، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اگر کبھی ہاتھ تنگ ہے تو پھر ان سے نرمی سے مدد کرنی چاہیے. فرمایا وہ اما تو رحمت میں رب ہے، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی ہو ان سے اس وجہ سے کہ تم ابھی منتظر ہو اپنے رب کی رحمت کے، ترجوحا جس کی تمہیں امید ہے، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو پھر ان سے کہو نرم بات، نرمی سے بات کرو کہ بھائی میرے پاس ابھی ہاتھ تنگ ہے، انشاءاللہ جیسے ہی مجھے کچھ فراغت ہوتی ہے میں خود پہنچاتا ہوں آپ تک، یا میں فون کر دوں گا پھر آپ آ جائیے گا. تو اچھی نرم بات کی. آیت نمبر 29-30، اس میں چھٹا لینڈ مارک اسلامک معاشرت کا، میانہ روی اختیار کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے کبھی محتاج نہیں ہوتا. مستد احمد کی روایت، فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اور مت ڈال لو اپنے ہاتھ کو جو ہے توق بنا کر اپنی گردن میں، مراد یہ کہ جیب تک ہی نہیں جا رہا ہاتھ، گردن ہی میں رکھا لیا. ولا تبسط حق الالبسط، اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو، فتح ادا ملوم محسورا، کہ تم پھر بیٹھے رہ جاؤ ملامت زدہ ہو کر اور بے چارگی کے عالم میں جو ہے پچھتاتے ہوئے. تو اتنا بھی نہ خرچ کر دو کہ بعد میں پچھتاوا، اور ہاتھ کو بالکل بند کر کے بھی نہ رکھو کہ جیب پوری بھری ہوئی ہے، غریب آدمی مٹی میں رل رہا ہے لیکن جیب تک ہاتھ نہیں جا رہا، گویا بندہ ہوا ہے گردن سے، ایسا بھی معاملہ نہ ہو، میانہ روی ہو. فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک آپ کا رب جو ہے بڑھا دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے نبہ تلا دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے، اسے پتا ہے کس کے لیے کتنا رزق بہتر ہوگا. ہو سکتا ہے غریب آدمی کو اگر بہت مل جائے تو وہ جو ہے طغیانی پر اتر آئے، سرکشی پر آمادہ ہو جائے، بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے، تو اللہ کو پتا ہے کسے کتنا دینا. آیت نمبر 31 اور ساتواں اصول، قتل اولاد سے اجتناب کرو. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مت قتل کرو اپنی اولاد کو مخلصی کے ڈر سے. نحنو نرزقہم ویاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، پہلا ذکر آیا اولاد کا، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. ان قتلہم قد کان خطاً کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خطا ہے. تو اب یہ ہمارے ملک میں تو باقاعدہ پورا قومی اسے کیا کہنا چاہیے، قومی خدمت سمجھا جاتا ہے کہ جو ہے وہ فیملی پلاننگ کی طرف لوگوں کو مائل کیا جائے. حالانکہ آپ دیکھیں گے اس کا آغاز یورپ سے ہوا تھا، فیملی پلاننگ اور اس طرح کا، اور اس لیے ہوا تھا کیونکہ انہوں نے اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت بلند کر لیا تھا، اور اسے مینٹین کرنے کے لیے عورتوں کو کھینچا تھا معاشی میدان میں. اب عورت اگر حاملہ ہو تو وہ جاب پر کس طرح جائے اور کس طرح کام کرے، اس لیے ماں نے حمل یہ سارے طریقے اور ادویات جو ہیں وہ ایجاد کی گئیں. اور لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہی یورپ جو ہے تحت الرجال کا شکار ہے، ان کے پاس اپنے لوگ نہیں ہیں جو ان کے جو ہے وہ سسٹم سنبھال سکیں، پوری دنیا سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور جو ہے اپنے یہاں جو ہے کام کراتے ہیں، شدید تحت الرجال کا حالت ہے. اور انہی ملکوں کو بعد میں پھر اعلان کرنا پڑا کہ بچوں کی پیدائش پر بونسز دیے اور ٹیکس معاف کیے اور کسی کس طرح لوگوں کو پروموٹ کیا. اور آپ بھی دیکھیں گے یورپ امریکہ میں کہیں جو ہے اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا فیملی پلاننگ کو، بلکہ وہ فیملی کو پروموٹ کرتے ہیں کہ زیادہ بچے اس پر خوش ہوتے ہیں. اور ہم جیسے غریب مسلمان ممالک میں وہ فیملی پلاننگ کو عام کر رہے ہیں، یہاں تیسرا بچہ ہونے لگتا ہے تو والدین کو خجالت محسوس ہوتی ہے اور ڈاکٹر بھی سمجھتے ہیں کہ انہیں ڈانٹو تاکہ جو ہے یہ آئندہ جو ہے ایسی حرکت نہ کریں. تو حالانکہ اس کا بالکل ریورس ہے جو یورپ میں نظر آ رہا ہے. اسی دفعہ اسی سال 2007 میں یورپ میں اعلان کیا گیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا 10,000 یورو جو ہے وہ بونس ملے گا والدین کو، ہر بچے کی جو ہے ولادت کر. یہ ان کا معاملہ ہے, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں. پہلے تو ایک اسٹیٹسٹکس رکھ دوں آپ کے سامنے, صرف ایشیا کے اندر سالانہ 500,000 بچیاں قتل ہوتی ہیں. سالانہ 500,000 بچیاں قتل کی جاتی ہیں. پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کر کے معلوم کر لیتے ہیں کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی. لڑکی ہوتا ہے تو ابورٹ کرا دی جاتی ہے. تو یہ اسٹیٹسٹکس ہیں. گزشتہ 10 سال کے اندر صرف انڈیا کے اندر جو ہے وہ 2 ملین بچیاں جو ہیں وہ ختم کی گئیں. اس طرح یا تو انہیں جو ہے ابورٹ کرا دیتے ہیں یا انفینٹیسائڈ کر دیتے ہیں, یعنی پہلے چند مہینوں کے اندر جو ہے مائیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتی ہیں بچیوں کو. تو یہ بڑا کامن ہے ہمارے علاقوں میں. اور جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے. پتہ ہے حمل کے جتنے طریقے ہیں وہ حرام ہیں ہمارے, یعنی اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو یہ دین میں کیا ہے؟ حرام ہے, حرام, اس کی اجازت ہی نہیں ہے. اب اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ ہسٹریکٹومی, اوفریکٹومی, آرکیڈیکٹومی, یہ سارے آپریشنز ہیں جن سے پھر یہ صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے. تو یہ نہیں استعمال کیے جا سکتے. ہاں, منع حمل کی جو چیزیں, جو ٹیمپرری ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جن سے جو ہے اولاد نہ ہو, تو ان کا استعمال کرنا مکروہ ہے. صرف 3 ایسے موقع ہیں جن میں اجازت ہے کانٹراسیپٹیوز کے استعمال کی. پہلی یہ کہ عورت اتنی کمزور ہو کہ وہ حمل کو برداشت نہ کر سکے, کسی بڑے مرض میں مبتلا ہو, ہارٹ کی مریض آیا ہے یا کتنی فیلئر میں گئی ہوئی ہے, اب وہ حمل کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی, اس کا بوجھ نہیں ہو, تو اجازت ہے کانٹراسیپشن کی. اسی طرح اگر کوئی پرماننٹ ٹھکانہ نہیں, آدمی سفر پر نکلا ہوا ہے اور جو ہے اس کی کوئی ایک جگہ مستقل قیام نہیں ہے, تو بھی کانٹراسیپٹیوز استعمال کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح تیسری وجہ اس وقت ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ کچھ انبن ہو اور طلاق کا ارادہ ہو, پھر بھی کانٹراسیپٹیوز استعمال کیے جا سکتے ہیں. ان کے علاوہ کانٹراسیپٹیوز کا استعمال جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے, اور خصوصاً اس لیے کہ بچے کم ہو. وہ کہتے ہیں کم بچے خوشحال ہو جانا, حالانکہ کم بچے ویران گھر آنا. بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے, اپنے گھر بیٹا جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے باہر چلا جاتا ہے, بوڑھا بڑھیا علیحدہ اکیلے نوکروں کے رحم و کرم پر رہ رہے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. کرنا کیا چاہیے؟ اللہ نے جو وسائل دیے انہیں جو ہے وہ اختیار کیا جائے, زراعت کو بڑھایا جائے, جو وسائل ہیں انہیں ڈسکور کیا جائے اور جو ہے اس طرح اپنے قابو پایا جائے. یہ تو کہیں نہیں ہوتا کہ خوراک کم ہے تو مار دیا جائے, یہ تو عجیب لاجک ہے جو دی جا رہی ہے. آیت نمبر 32, 8 اصول, عصمت کی حفاظت کرو. فرمایا بلا تقرب الزنا انہ کانا فاحشہ, اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, یقیناً یہ بہت بڑی بے حیائی, وسا اسبیلا, اور بہت برا راستہ. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں حکم غز بسر کا سورہ نور میں آ جائے گا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو, کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے تو فوراً اسے ہٹا دیا جائے. اور آپ نے فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے, اس کا حساب دینا ہوگا. اسی طرح دل کا پردہ ہے, دل میں بھی جو ہے حیا کو اللہ نے پروموٹ کیا. فرمایا کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, جب ایک اٹھ جاتا ہے دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. حیا اٹھ جاتی ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے شیطان بے حیائی کے در پر ہے کہ مسلمانوں کو بے حیا کر دیا جائے, انسانوں کو بے حیا کر دیا جائے, تو ایمان بھی اٹھ جائے گا. اسی طرح پھر آپ دیکھیں گے پورے جسم کا پردہ ہے, اس میں ستر اور حجاب کے احکامات ہیں جو اللہ نے دیے. مردوں کا, مرد کے لیے ستر کیا ہے؟ بیلی بٹن سے لے کر اور بلو نیز تک, یہ جو حصہ ہے یہ کسی دوسرے مرد کے سامنے بھی نہیں کھولا جا سکتا. خواتین کا محرم مردوں سے ستر کیا ہے؟ چہرے کی ٹکیا اور کلائیوں تک, ہاتھ ٹخنوں تک, پاؤں کے علاوہ پورا جسم. یہ اپنے بیٹے سے بھی چھپانا ہے, بھائی سے بھی چھپانا ہے, والد سے بھی چھپانا ہے. اور جب باہر نکلیں گی تو حجاب ہو جاتا ہے, پھر یہ ان چیزوں کو بھی چھپائیں تو بہتر ہے. چہرے کا بھی پردہ آ جاتا ہے, پورے جسم پر ایک جلباب آ جاتی ہے, چادر آ جاتی ہے. اسی طرح پھر ایک پورے معاشرے کا پردہ ہے, سیگریگیشن. اسلام جو ہے مرد اور عورت کا اختلاط ہی قبول نہیں کرتا. عورت کا دائرہ کار علیحدہ, مرد کا دائرہ کار علیحدہ, اور خواتین کے لیے اسکول علیحدہ, بوائز کے لیے اسکول علیحدہ, خواتین کے ہاسپٹل علیحدہ, مردوں کے ہاسپٹل علیحدہ. خواتین کے اگر کام ہی کرنا ہے ان کی انڈسٹریز علیحدہ, وہاں سپروائزر بھی خواتین ہو, مزدور بھی خواتین ہو, باسز بھی خواتین ہو, ٹھیک ہے, پھر کام ہو سکتا ہے. اور مردوں کے لیے علیحدہ, ان کا اختلاط جو ہے وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ زنا کا دروازہ بند ہو جائے. فرمایا کہ جہاں زنا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بے حیائی اور بہت برا رستہ ہے. کن معنوں میں برا رستہ ہے؟ کہ میاں بیوی کا آپس میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے, بیوی کو اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ شوہر جو گھر سے نکلا کس کس سے اس کی یاری ہے، کہاں کہاں گیا ہوگا، کس کس سے ملا ہوگا. اسی طرح شوہر کو اعتماد نہیں رہتا کہ میں گھر سے جو باہر نکلا ہوں میرے پیچھے کون کون آیا ہوگا. پھر جو اولاد گھر میں پرورش پاری ہوتی ہے اس کے بارے میں شوہر کو شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری بھی ہے یا نہیں. اور پھر اس شک کے ساتھ جب اولاد پلتی ہے تو اولاد بھی محسوس کرتی ہے کہ میرے والدین کو مجھ سے وہ قربت اور وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور اس محرومی کا بدلہ کس سے لیتی ہے؟ پھر یہ اولاد پورے معاشرے سے بدلہ لیتی ہے بڑے ہو. تو یہ بہت برا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا کرے. آیت نمبر 33 نواں اصول بیان ہو رہا ہے، جان کی حفاظت کرو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ. اس میں اب خودکشی بھی حرام ہوگی کیونکہ اپنی جان لینا بھی اللہ نے جو ایسے بھی منع فرمایا، تو اپنی جان بھی نہیں لے سکتے اور کسی دوسرے کی بھی جان نہیں لے سکتے نہ حق. ہاں حق کے ساتھ جان کس کی لی جا سکتی ہے؟ حربی کافر جو میدان جنگ میں جو ہے مقابلے میں آئے، جو حربی کافر کہلاتا. دوسرا جو ہے شادی شدہ زانی، اسے سزا کے طور پر رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا. اسی طرح جو ہائی وے رابرز ہوتے ہیں یا جنہیں آپ کہیں کہ ڈاکو ہوتے ہیں، پورے پورے جو ہے وہ بستیوں کو لوٹتے ہیں، انہیں بھی قتل کی سزا. اسی طرح مرتد کے لیے قتل کی سزا، اسی طرح گستاخ رسول کے لیے بھی قتل کی سزا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کی جان نہیں دی جا سکتی. فرمایا ومن قتل مظلوما، اور جو کوئی قتل کیا گیا مظلوم، فقط جاننا لولی یہی سلطانہ، تو بے شک ہم نے بنا دیا ہے ان کے وارثوں کو جو ہے صاحب اختیار. اب وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر دیں، چاہے تو اس سے خون بہا لے کر چھوڑ دیں، چاہے تو اس کی جان لے کر بدلہ لیں اپنے مقتول کا. فرمایا فلا یسرف فی القتل، بس قتل میں اسراف نہ کرو. قتل میں اسراف کیا ہے کہ خون بہا لے لیا اور بعد میں اسے قتل بھی کر دیا. بھائی خون بہا لے لیا تو اس کی جان چھوڑ دو، یا غصے میں نہ صرف اس قاتل کو قتل کر دیا بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی قتل کر دیا، یہ بھی اسراف. اور اسراف کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اسے ٹارچر کر کر کے قتل کیا جا رہا ہے، اس کی آنکھ کھول دی، ہاتھ کاٹ دیا، پھر مارا. تو ایک فرمایا کہ قتل کا جب قصاص لے رہے اس میں اسراف نہ کرو. انہ کانا منصورا، بے شک ان وارثوں کی تو مدد کی گئی. آیت نمبر 34 یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اور اسی میں 11 اصول بھی آ رہا ہے، ایفائے عہد کرو، وعدے کی پاسداری کرو. فرمایا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو، یعنی اس کے مال کو بھی پروموٹ کرو، تجارت میں لگاؤ، اس کی حفاظت کرو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، پھر اس کا مال لوٹا دو. واوفوا بالعہد، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک جو وعدے تم نے کیے ان کے بارے میں بات خوش ہوگی. تو آدمی یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ہی کوئی جمعہ ہو جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی وفاداری نہیں. تو ہمارے دین میں عہد کی بہت اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا بنائے. آیت نمبر 35 12 اصول ہے پورا ناپو، اور 13 اصول ہے پورا تولو. ناپ تول میں کمی یہ بتا رہی ہے کہ کتنا آدمی کما لیتا ہے، چھٹاک ڈیڑھ چھٹاک کا جو ہے فائدہ ہو جاتا ہے، تو یہ معمولی سا فائدہ آدمی جو ہے وہ کرتا ہے آنکھ بچا کر. لیکن یہ بات بتا رہی ہے کہ اسے آخرت کا ایمان نہیں، اسے اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین نہیں، ورنہ وہ یہ اتنی چھوٹی سی ڈنڈی نہیں مانتا. تو فرمایا وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ، اور پورا ناپو جب تم جو ہے ناپو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تولو تو پوری سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہتر ہے اور حسن انجام کے لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے. دنیا میں بھی بہتر ہے پورا پورا معاملہ کیا جائے، لوگوں میں ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، تمہاری تجارت کو فائدہ ہی ہوگا، اور آخرت کے انجام کے لحاظ سے بھی بہتر. آیت نمبر 36 زن اور گمان کی پیروی سے اجتناب کرو، یہ جناب 14 اصول ہے. فرمایا ولا تخفوا ما ليس لك به علم، اور نہ پیچھے پڑو ایسی باتوں کا جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری قوم لگی ہوئی ہے فارمیسٹری کے پیچھے، ایسٹرالوجی کے پیچھے. وہ آ جاتا ہے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ منگل کو خطرہ ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، نہیں نہیں جی آج منگل ہے، آج تو نہیں، آج خطرہ ہے. تو فرمایا ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جن کے بارے میں کوئی علم نہیں. اور اس طرح کی چیزوں کو یہ لوگ خود کہتے ہیں اوکلٹ سائنسز، یعنی اوکلٹ ہے، اس کا معاملہ واضح نہیں ہے. تو یہ محض گمان پر چلنا اور محض جو ہے وہ اپنے خیالات اور وہموں پر پڑھنا ہمارا دین جو ہے اس سے روکتا ہے. فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا، بے شک یہ سماعت، یہ بصارت، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ان سب کے استعمال کے بارے میں بات پرس ہوگی، اللہ پوچھے گا یہ صلاحیتیں کہاں لگائیں۔ تو یہ اسلام کا اعجاز ہے جو توہمات سے انسان کو نکالتا ہے، ورنہ آج بھی آپ دیکھیں، میں نے خود مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز ہوتے ہیں اور 13 فلور نہیں ہوتا، امریکہ آپ چلے جائیں 50 منزلہ بلڈنگ ہے لیکن 13واں فلور نہیں ہوگا۔ بھائی کیوں نہیں ہے 13واں فلور؟ کیونکہ ان کا خیال ہے یہ ہے کہ یہ منحوس ہوتا ہے 13واں نمبر۔ تو اسلام جو ہے اس طرح کے سارے توہمات کا سدے باب کرتا ہے اور یہ ساری زنجیریں اتار لیتا ہے انسانوں کے اوپر۔ آیت نمبر 37، 15واں اصول، تکبر سے بچو۔ ولا تمشی فی الارض مراحا، مت چلو زمین پہ اکڑتے ہوئے، انکا لن تخرق الارض، بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی جو ہے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہو۔ کتنی ہی گردن اکڑا لو، کتنے ہی پاؤں کنجے اونچے کر لو، کتنے اونچا جو ہے وہ تورا پہن لو، لیکن پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو فرمایا کہ تکبر نہ کرو۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ تو بڑا غور کرنا چاہیے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، گویا انہوں نے پوچھا کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ الکبر بطر الحق و غمت الناس، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق سے منہ موڑا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اب یہ حقیر کس معنی میں؟ ہر معاملے میں، خود سمجھا جائے میں بہت امیر ہوں یہ تو بہت ہی گیا گزرا، یا میں بہت ذہین ہوں یہ بالکل ہی ایسا ہے، یا میں بڑا جو ہے دین کا علم رکھنے والا ہوں یا دنیا کا علم رکھنے والا ہوں یہ یوں ہی ہے، یا اپنے اعمال ہی کو سمجھے کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، باقی لوگ تو پہنچ ہی نہیں سکتے میرے تقوی کو، میری جو ہے نیکیوں تک۔ تو اس طرح کا خیال کرنا یہ تکبر ہے، اور جس کے دل میں ایسی بات آ گئی تو پھر اس پر جنت حرام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عربی محاورہ ہے کہ متکبر کو لوگ اس طرح نظر آتے ہیں، متکبر شخص ایسا ہوتا ہے گویا پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑا ہوا شخص، اور باقی سارے لوگ اسے کیسے نظر آتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بلند ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے متکبر کو نہ پسند فرماتا ہے نہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت رہتی۔ لوگوں کو وہ چوٹی پہ کھڑا ہوا شخص کیسا نظر آتا ہے؟ انہیں بھی وہ چھوٹا ہی نظر آتا ہے، وہ لوگوں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں وہ خود چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تکبر کا نتیجہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں آخر میں دوبارہ تکرار ہے توحید کی، اول و آخر اسلامی معاشرت کا توحید ہوتا ہے۔ فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اور جو کچھ یہاں بیان ہوا ہے اس میں جو برائی کا پہلو ہے وہ آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے وحی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے رب نے وحی کی آپ کی طرف، وزڈم میں سے، حکمت میں سے، دانائی میں سے۔ ولا تجعل مع اللہ الہ آخر، اور مت بنائیے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود۔ فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، کہ پھر جھونک دیے جاؤ جہنم میں ملامت زدہ ہو کر اور بیار و مددگار ہو کر۔ افا اصفاکم ربکم بالبنین، کیا تم سلیکٹ کرتے ہو اپنے رب کے لیے، کیا تم چنتے ہو اپنے، کیا چنا ہے تمہارے لیے تمہارے رب نے بیٹوں کو؟ واتخذ من الملائکۃ اناثا، اس نے بنا لیا فرشتوں کو بیٹیاں عورتیں، یہ اہل مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ فرمایا انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس معاشرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خدا شناس معاشرت، اور اس معاشرت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو بڑی ہولناکی پھیلا رہی، انسانیت کی جڑیں کاٹنے والی تہذیب ہے، اور اوپر سے تو بڑی چمک دمک ہے لیکن اندر سے بڑا مکروہ معاملہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری۔ اور اکبر الہ‌آبادی نے بہت خوب کہا تھا، انہوں نے کہا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ تو ایسا ہم نہ کر بیٹھے، ابھی تو بڑی چمک دمک نظر آ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہولناکی ہے، کہ ان کا پریزیڈنٹ خود کہہ رہا ہے کہ ان قریب ہماری اکثریت ایسے بچوں پر مشتمل ہوگی جو بغیر کسی شادی کے پیدا ہوئے، یعنی حرامی بچے جو ہیں وہ ان کی اکثریت ہوگی۔ اور جو ہے جو مناظر وہاں نظر آ رہے، سنگل پیرنٹ فیملیز، کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ والد کون تھے, اور وہ ابھی بچے خود جو ہے ٹین ایجز سے گزر رہی ہے اور خود ماں بنی گی, اور معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو گئی. 2002 میں انہیں ایک لا پاس کرنا پڑا کیونکہ اس طرح کے جو ناجائز بچے ہوتے تھے وہ اکثر جو ہے وہ بچیاں بڑی ابھی تو خود بچیاں ہوتی تھیں ان کی اولاد ہوگی تو کچرے کے ڈھیروں میں پھینک آتے تھے, تو انہوں نے ایک لا پاس کیا سیفلی سرینڈر بیبی ایکٹ, اور سلوگن دیا جاتا ہے نو شیم نو بلیم نو نیم, اور کہتے ہیں بس خاموشی آؤ سے آؤ بچہ ہمارے حوالے کر دو, نہ تم سے پوچھیں گے تمہارا نام کیا ہے کہاں رہتے ہو کیا ہوا ہے, بس یہ اسے اس طرح کوڑے کے ڈھیر میں نہ پھینکو بچہ. تو یہی حالت کہیں ہمارے معاشروں کی نہ ہو جائے, ہم بکٹ اسی سمت میں بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی معاشرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے. آیت نمبر 44, اس میں بیان ہو رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تجبیہ قولی بیان کرے, یعنی اللہ نے ہر چیز کو زبان دی ہے اور وہ اپنی زبان سے اللہ کی تجبیہ بیان کرے. فرمایا تسبحوا له السماوات والسبع والارض ومن فيهن, تسبیح بیان کرتی ہے اسی اللہ, تسبیح بیان کرتی ہے اسی اللہ کی یہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, یعنی ہر چیز اس پوری کائنات میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کری ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو اس کی حمد کے ساتھ. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. تو ہمیں تو لگ رہا ہے یہ میز یوں ہی پڑی ہوئی ہے, دیوار جو ہے خاموش ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسا نہیں ہے, اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی گن گا رہی ہے, تم نہیں سمجھ پاتے. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, بے شک وہ بڑا بہت بار بہت معاف کرنے والا. آیت نمبر 53, برائی کے جواب اچھائی سے دیا کرو. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جب بھی کہو تو اچھی بات کہو. اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ, بے شک شیطان جھگڑا جال ڈالنا چاہتا ہے تمہارے درمیان. اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا, بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن. ساتواں رکوع ہے, آیت نمبر 60-63, قصہ آدم و ابلیس, چوتھی بار قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا, اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اسے جسے آپ نے پیدا کیا مٹی سے. قَالَ أَرَأَيْتَكَ, اس نے کہا ذرا دیکھو تو, هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ, یہ ہے جسے مجھ پر جو ہے وہ اللہ نے فضیلت دی ہے. لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اگر مجھے مہلت مل گئی قیامت کے دن تک, لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا, تو میں جو ہے ان سب کے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تھوڑے تھوڑے. تو یہ شیطان کا عزم تھا. اب اس کے بعد کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح انسانوں پر وار کرتا ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ڈراؤ ان میں انہیں جس طرح تم میں استطاعت ہو, بِصَوْتِ, اپنی آواز کے ساتھ. اور شیطان کی آواز کیا ہے, یہ موسیقی گانے خوشکن نعرے اور بے دینی کی باتیں اور غلط نظریات, یہ شیطان کی آواز ہے. فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ, اور ان پر چڑھائی کرو اپنے سواروں کے ساتھ اپنے پیادوں کے ساتھ, یعنی پوری فوج لے آؤ تمہیں اختیار ہے, اور جو ہے ان بندوں کو بہکا. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور شریک ہو جاؤ ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں. مال میں شیطان کس طرح شریک ہوتا ہے, حرام ذریعے سے ہم کماتے ہیں, حرام جگہ خرچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمایا گیا ایسا کریں تو یہ شیطان شریک ہو رہا ہے. اولاد میں کس طرح شریک ہو جاتا ہے, اولاد کو صرف دنیا سکھاتے ہیں, دین سے محروم رکھتے ہیں, تو وہ کیا نیک و کار بنے گی, وہ شیطان کا ساتھی بنتی ہے پھر وہ اولاد. فرمایا وَعِدْهُمْ, اور ان سے وعدے کرو, خواب دکھاؤ, سبز باغ دکھاؤ ان لوگوں کو. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, اور شیطان نہیں وعدے کرتا ان سے مگر دھوکے کے. آیت نمبر 70 میں فضیلت انسان کا ذکر ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور ہم نے اکرام کیا فضیلت دی بنی آدم کو یعنی انسانوں کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے انہیں چلایا بحر و بر میں. اللہ نے کیسی صلاحیت دی, زمین پر بھی ہم جہاں چاہے جا سکتے ہیں, اور سمندر میں بھی جو ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا چلنے کا, اب تو فضا میں بھی جو ہے اللہ ہمیں لیے پھیرے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور رزق دیا ہم نے انہیں پاکیزہ. بہت سی مخلوق اللہ کی آتی ہے جو گندگی کھاتی ہے, سڑی ہوئی چیزیں کھاتی ہیں, لیکن انسان کو اللہ نے پاکیزہ رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے ان انسانوں کو فضیلت دی بہت ساری مخلوقات پر, جیسے کہ فضیلت دی جاتی انسان افضل یہ اشرف المخلوقات بنایا تھا, تمام مخلوقات میں شرف بخشا انسان, اور وہ کیوں بخشا ہے وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے, وہ روح کی وجہ سے بخشا. آیت نمبر 72, دین کو نظر انداز کرنے والے قیامت کے دن اندھے ہوں گے. جو آج دنیا میں دل کے اندھے بنے ہوئے, ان کے لیے انہیں دین سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, ادھر سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, تو قیامت کے دن ان کی آنکھیں بند کر دی جائیں گی. فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, اور جو کوئی یہاں اس دنیا میں ہے اندھے, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, تو وہ آخرت میں بھی ہوں گے اندھے, وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور کھو جائے گا ان سے جو ہے رستہ. آیت نمبر 78 میں نماز پنجگانہ اور فجر کے قرآن کی اہمیت کا ذکر ہے. فرمایا عقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, اور نماز قائم کیجئے جو ہے سورج کے زوال کے بعد رات کی تاریکی تک. اب نصف النہار پر سورج آ جاتا ہے, یہ بالکل پیک پر ہوتا ہے, پھر جہاں سے وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے وہاں سے نماز کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی سورج تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت, زیادہ ڈھلتا ہے عصر کا وقت, جب غروب ہو جاتا ہے مغرب کا وقت, اور جب رات تاری ہو جاتی ہے تو کس کا وقت آ جاتا ہے؟ عشاء کا وقت. اور پھر فرمایا وہ قرآن الفجر, اور فجر کا قرآن پڑھنا, گویا پانچوں نمازوں کا ذکر آ گیا. انا قرآن الفجری کانا مشہودا, بے شک فجر کے قرآن پر جو ہے حاضری ہوتی. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ مراد کس کی حاضری کی ہے, فرشتے حاضر ہوتے, جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں, جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں, اور جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں وہ آئے ہوتے ہیں. تو یہ سارے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں فجر کے وقت. اللہ ہمیں توفیق دے, بہت کمی نظر آتی ہے کہ جو تعداد مغرب کی عشاء کی نماز میں مساجد میں ہوتی ہے وہ فجر میں نہیں ہوتی. جہاں پہلے آٹھ صفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, فجر میں آدھی صف بھری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 80, ہجرت کے وقت تلقین دعا, اشارہ ہجرت کا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ, اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے, اے میرے رب داخل کیجئے مجھے داخل کرنا سچا, وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اور نکالیے مجھے نکالنا سچا, وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اور مجھے عطا فرمائیے اپنی طرف سے جو ہے غلبہ اور مدد. آیت نمبر 81, اشارہ ہے کہ دین غالب ہو کر رہے گا, غلبہ حق کی بشارت. اور ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی, ابھی مکہ میں, اور جو ہے کافر پوری طرح سے چھائے ہوئے, لیکن یہ آیت جو ہے اس وقت بیان کی جا رہی ہے, فور کاسٹ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دین غالب ہوگا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور بے شک باطل تو نہیں مٹنے والا. آیت نمبر 85, روح کیا ہے؟ یہود کے کہنے پر مشرکین مکہ نے کئی سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. ایک وہ تھا کہ یہ بنو اسرائیل مصر کیسے آئے, اس کا جواب ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا. دوسرا پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے, روح کیا ہوتی ہے, اس کا ذکر یہاں سورہ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے. وَيَسْأَلُونَ عَنِ الرُّوحِ, اور وہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے, میرے رب کے حکم میں سے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور تم نہیں دیے گئے ہو علم میں سے مگر بہت تھوڑا سا. انسانوں کی معلومات جو ہے, جو علم ہے, بہت تھوڑا سا فیس ہے. روح کا تعلق عالم امر سے, اور عالم امر کو میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے, وہ ہمارے اس حواس میں آنے والا نہیں ہے. البتہ جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے, خصوصی جو ہے وہ تخلیق ہے اللہ کی. علامہ اقبال کہتے ہیں, ہے ذوق کے تجلی بھی اسی خاص میں پنہا, غافل تو نیرا صاحب اعتراف نہیں ہے, تم ایک صرف دہوان نہیں ہو, یہ نور تجلی بھی اسی خاص میں, اسی جسم کے اندر اللہ کی تجلی کی بھی ایک پہچان. اسی طرح مولانا رومی کہتے ہیں, اتصال بے تکیب بے قیاس, حس رب الناس رب اجال ناس, یہ روح اور جسم کا جو ملاپ ہے اس کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. بس یہ سمجھ لو کہ جو انسانوں کا رب ہے وہ انسانوں کی جان میں. مولانا فرید الدین عطار کہتے ہیں, او بنا در جسم ادر جا نہا, او نہا در جسم ادر جا نہا, اے نہا اندر نہا اے جانے جا. وہ کہتے ہیں کہ یہ روح جو ہے وہ جسم کے اندر چھپی ہوئی ہے, اور وہ یہ نہیں, وہ کہتے ہیں جان جو ہے وہ جسم کے اندر چھپی ہوئی ہے, اور وہ روح وہ اس جان کے اندر چھپی ہوئی ہے. یعنی یہ روح کیا ہے, یہ جان کی بھی جان, हमने पहले समझा था कि कंप्यूटर से इसे समझना आसान है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो हमारा जिस्म है, जो उसके अंदर करंट है वो गोया जान है, और जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर चलता है वो है रूह। तो ये रूह सिर्फ इंसानों के अंदर है, बाकी जो मखलूकात है उनमें सिर्फ जान है, रूह नहीं है। रूह के लिए कुरान में जो अल्फाज आए हैं वो फरिश्तों के लिए आए, वही के लिए आए और इंसान के लिए आए, बाकी ये जो मखलूकात नजर आती है जिंदा तो है, जान है इनके अंदर, लेकिन रूह नहीं है। और रूह के तकाजे क्या है कि अल्लाह को राजी किया जाए, अल्लाह तक पहुंचा जाए, नेकी की जाए, इसीलिए इंसान अशरफुल मखलूकात। आयत नंबर 88 इसमें कुरान का चैलेंज बयान हो रहा है, फरमाया, और ये बिल्कुल इब्तदाई चैलेंज था, कह दीजिए कि अगर जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन इस बात पर कि वो ले आए इस कुरान जैसा यानी इस कुरान जैसे कोई कलाम ले आए, ला यातू ना भी मिसली, तो वो नहीं ला सकते इस जैसा, वलव काना बाज़हुम लिबाज़िन ज़हीरा, फॉर्म में से बाज की मददगार ही क्यों ना हो, सब एक दूसरे की मदद करें इंसान और जिन मिल के, तो भी इस जैसा कलाम नहीं ला सकते। अब यहाँ आयात 90 से 93 तक एक तवील फहरिस्त है जो अहले मक्का जिसका मुतालबा करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर आप रसूल हैं तो ये करके दिखाएं, ये ला के दिखाएं, ये मौजज़ा दिखाएं, तकरीबन 8 चीजों का मुतालबा आ रहा है। वकालू लन्नो मिन लका, और उन्होंने कहा हरगिज़ आप पर ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता तहजुरा लना मिन अल अर्ज़ीन यम हुआ, यहां तक कि आप जारी कर दें हमारे लिए जमीन में कोई चश्मा, पहला मुतालबा, औ तकूना लका जन्नतुम मिन नखीलिन व अनब, या फिर आपका हो कोई बाग खजूरों का और अंगूर का, वतफज्जिर अल अनहारा खिलालहा तफजीरा, और फिर आप जारी कर दें उस बाग के बिल्कुल दरमियान से एक नहर जैसे कि जारी की जाती है। ये दूसरा तीसरा मुतालबा था, चौथा मुतालबा, वतुस्कित समा कमा जानता अलैना किसफा, और आप गिरा दें हमारे ऊपर जैसे कि आप ज़ोम करते रहते हैं आसमान को टुकड़े टुकड़े करके, ये चौथा मुतालबा, औतातिया बिल्लाह वल मलाइकति कबीला, या आप ले आए अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने, ये पांचवा मुतालबा, औ यकून लका बैतुन मिन ज़ुख़रफ, या आपके लिए कोई घर सोने का बना हुआ, छठा मुतालबा, और तरका फिर समा, या आप चढ़ जाए हमारी नजरों के सामने आसमान पर, वलन्नो मिना ले रुकी का, और फिर हम आपके चढ़ने पर भी यकीन नहीं करेंगे, ये सातवां मुतालबा, हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़्राऊहू, यहां तक कि आप नाजिल करें हम पर वो किताब जिसे हम पढ़ भी सके, आठवां मुतालबा। और इन सब का जवाब दिया जा रहा है, कुल सुभाना रब्बी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए पाक है मेरा रब, हल कुंतु इल्ला बशर रसूला, मैं नहीं हूं मगर एक इंसान रसूल, मुझे कोई इख्तियार नहीं है, ये मुआवजे तो अल्लाह देगा तो देगा, मुझमें कोई ताकत नहीं, मैं तो इंसान हूं। इंसान की कमजोरी क्या है, रिसालत और बशियत को साथ नहीं देख सकता, जिन्हें रसूल मानता है उन्हें इंसान नहीं मानता, और जिन्हें इंसान कहता है उन्हें रसूल मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो फरमाया बमा मना नासा यूमिनू, और लोगों को नहीं रोकती बात के वो ईमान लाए, इस जाहुल हुदा, जबकि जब आ गई उनके पास हिदायत, इल्ला अन कालू अबअसल्लाहु बशरा रसूला, मगर ये बात कि वो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी इंसान को रसूल बनाया, कुल लव काना फिल अर्ज़ी मलाइकतुन यमशूना मुतमईनीना, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अगर जमीन में बसते होते फरिश्ते और वो चल रहे होते जमीन में मुतमईन होते, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला, तो हम उन पर नाजिल करते हैं आसमान से फरिश्ता रसूल बनाकर। तो यहाँ इंसान रहते हैं, इंसानों के लिए नमूना कौन बन सकता है, इंसान ही बन सकता है। अगर किसी फरिश्ते को भेज देते अल्लाह ताला तो मैं और आप कहते कि वो तो फरिश्ता था, उसने अल्लाह की इबादत कर ली, हम इंसान हैं, तो अल्लाह ने इंसान ही को बनाकर भेजा ताकि हमारे पास ये एक्सक्यूज ना रहे। आयत नंबर 104 बस चल आयात रह गई सूरत की, क़यामत से पहले बनू इसराइल को एक जगह जमा कर दिया जाएगा, ये एक जो है आप कहें कि प्रॉफेसी है जो पूरी होती हुई नजर आ रही। फरमाया वकुल्ला मिन बादिही लिबनी इसराइल, और हमने कहा फिरौन के बाद बनी इसराइल से उसकुल अर्ज़ा, रहो अब इस जमीन में, फैजा जा वादुल आखिरा, पर जब आएगा आखिरत के वादे का वक्त, जे अना बिकुम लतीफा, तो हम ले आएंगे तुम सबको समेट कर। आज जो है इसराइल क्या बनाने पर तुला हुआ है, ग्रेटर इसराइल, पूरी दुनिया से यहूदियों को जो है वो जमा कर रहा है इसराइल में, और ये ग्रेटर इसराइल क्या बन जाएगा, उनका ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनने वाला है क़यामत से पहले पहले इंशाअल्लाह। आयत नंबर 105 अजमत कुरान और हकीकत रिसालत, वबिल हक की अंजल ना हु, वबिल हक की नजल, और हकी के साथ हमने इस कुरान को नाजिल किया, اور یہ حق لے کر نازل ہوا, یعنی اس کا قرآن کا نازل ہونا بھی حق ہے اور اس کی کانفیڈنس بھی حق ہے, اس یہ جو آیتیں اس کے اندر ہیں وہ بھی برحق ہیں. اور پھر رسالت کی حقیقت بیان ہو رہی ہے, وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. صاحب لوگوں پر قرآن کی تاثیر کیا ہوتی ہے, جب قرآن ان کے سامنے سنا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتا ہے. آخری دو آیات اس سورت کی توحید باری تعالیٰ کے دو عظیم خزانے ان آیات ہیں. جیسے میں نے کہا دو کل ہیں, دو کل اس سورت کے آخر میں آ رہے ہیں اور دو کل سورہ کہف کے آخر میں. فرمایا قلت اللہ عبد الرحمن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو, ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, بس جو نام لے کر بھی پکارو اسی کے لیے سارے اچھے نام, اللہ کے لیے سارے اچھے نام ہیں, جس نام سے چاہو اسے پکارو. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها, نہ اپنی نماز میں بہت بلند آواز سے تلاوت کیجئے اور نہ بالکل ہی چپ جی بالکل جو ہے پست آواز میں. وابتغی بین ذلک سبیلا, بلکہ اس کے درمیان کی آواز جو ہے وہ اختیار کیجیے. دوسرا خدا ہے, اس میں اول و آخر توحید کا ذکر ہے اور درمیان میں جو ہے وہ شرک کا ابطال ہے. فرمایا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کل شکر کل تعریف اللہ ہی کے لیے, نہیں بنایا جس نے کسی کو بیٹا, ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور نہ ہی کوئی حکومت میں اس کا شریک ہے, کوئی اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں ہے, کوئی اللہ کے علاوہ حاجت روا نہیں ہے, کوئی اللہ کے علاوہ بیٹا نہیں دے سکتا, کوئی اللہ کے علاوہ بگڑی نہیں بنا سکتا. فرمایا ولم یکن لہ ولی من الذل, اور نہ ہی کوئی اس کا دوست ہے کمزوری کی وجہ سے. میں اور آپ دوستی کرتے ہیں کسی بڑے سے تاکہ جو ہے کچھ ہمیں بھی طاقت مل جائے, کچھ ہمیں سہارا مل جائے. اللہ اگر کسی سے دوستی کرتا ہے تو کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتا, جو اس کی محض رحمت ہے کہ وہ کسی کو اپنا دوست کہہ دیتا ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اور اس کی بڑائی بیان کیجئے جیسا کہ بڑائی بیان کی جاتی ہے, جیسا کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ہے. بس تھوڑا سا تعارف اس کا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کافی ساتھی چلے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں. دو ایک منٹ دوں گا. سورہ کہف اگلی سورت ہے, یہ ایک آدھ سلائیڈ ہے جو نیٹ سے میں نے اٹھائی تھی, جس میں کہف کہتے ہیں غار کو, اور یہ ایسے نیک لوگوں کا اس میں ذکر آ رہا ہے جنہوں نے بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں بنا لی تھی, تو سورت کا نام بھی سورہ کہف ہے. اس کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں. یہ مشرکین مکہ نے کئی سوال جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے, ان میں سے کچھ سوال جو ہے سورت میں اس کا جواب دیا گیا. مثلاً انہوں نے پوچھا اصحاب کہف کون تھے, ان کی تفصیل بیان کیجیے, اس کا جواب آ رہا ہے. اسی طرح ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں پوچھا کہ بتائیے ذوالقرنین کون ہے, تو اس کا جواب بھی سورت میں آ رہا ہے. پھر اسی طرح چار واقعات اس سورت میں ہم پڑھیں گے, اصحاب کہف کا واقعہ آئے گا, غار والوں کا واقعہ, اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی حقیقت بیان ہوگی. ان کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ نے پردہ کھولا ہے کہ یہ ظاہری چیزیں کچھ اور ہیں, ان کی حقیقت کچھ اور, تو اصل نظر وہی ہے جو حقیقت تک پہنچ جائے. اے اہل نظر, ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو یہ اس دنیا میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں, ان کے پیچھے کیا معاملات ہیں اللہ نے کھولا ہے. اسی طرح مادہ پرستی کی نفی آ رہی ہے, باغ والے کا جو ہے قصہ اللہ نے بیان فرمایا. اسی طرح ذوالقرنین بادشاہ کا جو ہے وہ قصہ, اس میں چوتھا قصہ آئے گا. اس سورت کے کئی فضائل ہیں سورہ کہف کے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات جو تلاوت کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. آج کل میں اور آپ جس فتنے میں پڑے ہوئے, یہ فتنہ دجال کہلاتا ہے. انشاءاللہ ابھی سمجھیں گے دجل کسے کہتے ہیں, دجال کون ہے, فتنہ دجال کسے کہتے ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا جو کوئی اسے جمعے کے دن تلاوت کرے گا اگلے جمعے تک جو ہے ایک نور اسے اپنے حساب میں رکھے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے خبردار نہ کیا ہو, اور خود آپ کی دعا ملتی ہے جس میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہم اعوذ بکا من فتنتی مسیح الدجال, آپ بھی مسیح دجال سے جو ہے اس کے فتنے سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے. دجل کہتے ہیں فریب کو, پردے کو. یہ دنیا اصل میں ایک بہت بڑا دجل ہے, اور یہ ایک پردہ بن جاتا ہے, فریب بن جاتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان, اور اس دنیا میں پڑھ کر انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک شخصیت بھی ہے جس کا نام ہے دجال, یہ قیامت سے پہلے جو ہے یہ شخص آئے گا اور یہ جو ہے خدائی کا دعویٰ کرے گا. اسی طرح ایک چیز دجالی تہذیب بھی ہے اور یہ دنیا پرستی اور مادہ پرستی ہے کہ آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس مادے کو اس دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. جیب بھری بھی ہے تو مطمئن اور جیب خالی ہوئی تو پریشانی شروع. بھوک لگتی ہے تو آدمی خیال کرتا ہے اب کہیں سے روٹی چاہیے, لیکن بھوک کیا کون مٹاتی ہے؟ بھوک روٹی نہیں مٹاتی, اللہ کا حکم مٹاتی. پیاس پانی سے نہیں بجھتی, اللہ کے حکم سے بجھتی ہے. شفا ڈاکٹروں اور دوائیوں میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم میں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دجل بن جاتی ہیں اور آدمی کو لگنے لگتا ہے کہ یہی چیزیں کام کریں. ان کا اختیار کرنا سنت ہے لیکن انہیں میں کو سب کچھ سمجھ لینا یہ دھوکہ ہے اس دنیا کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور یہ دجالی تہذیب یہی دھوکہ ہے کہ اس نے اللہ سے آخرت سے روح سے ہمیں غافل کر دیا اور وہی سے یعنی قرآن اور حدیث سے آج لوگ غافل ہیں. اور اللہ کے مقابلے میں ساری توجہ کہاں چلی گئی ہے؟ کائنات پر. اور آخرت کے مقابلے میں توجہ کہاں پر ہے؟ دنیا کی زندگی, یہ اچھی گزر جائے, یہاں ہم کما لیں, یہاں کی تکلیفوں سے بچ جائے, اور آخرت کی زندگی وہ غائب, وہ نظروں سے اجل ہے. اور روح اصل میں انسان کی حقیقت ہے اور اشرف المخلوقات روح کی وجہ سے, لیکن ہم روح سے غافل ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے روح بھی کچھ ہے. اور ساری توجہ کس پر ہے؟ مادے پر ہے, جسم پر ہے, بدن پر. اسی طرح علم الادیان سے ہم غافل ہیں, وحی سے, قرآن اور حدیث سے. اور ساری توجہ کس پر ہے؟ علم الابدان پر, فزیکل نالج پر ہے, اور اس میں سائنس اور فلسفے میں پڑھے ہیں. تو یہی تہذیب ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کانی تہذیب ہے. اس کی ایک آنکھ ہے صرف کائنات, دنیا اور بدن اور سائنس اور فلسفے کی آنکھ, اور دوسری آنکھ ہے ہی نہیں, اللہ آخرت روح اور جو ہے قرآن حدیث کی آنکھ موجود ہی نہیں. تو یہ تہذیب بھی کانی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہدایت سے محرومی اور ایک ہولناک تباہی. انسان کے علم کا حاصل کیا ہے اس وقت؟ بڑے بڑے بم بنا لیے انسان نے. علم کا کلائمیکس کیا ہے؟ تباہی کا سامان. اور اتنا کچھ جمع کر لیا ہے کہ اس دنیا کو کئی دفعہ تباہ کیا جا سکتا ہے, اور اس ہولناک تباہی کا آغاز ہو چکا ہے. اب میں نے آپ نے جو ہے بچنے کی کوشش کرنی ہے. علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا ہے, دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پہ, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اسی طرح جو ہے اب یہ ایک پورا معاملہ ہے, مقابلہ ہے روح و بدن کا, اور اسی کی تفسیر جو ہے بیان ہو رہی ہے سورہ کہف میں. انشاءاللہ 12 رکعت جو ہے تراویح ادا کریں گے, اس کے بعد اس سورت کا مطالعہ کریں گے. جزاکم اللہ.